بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحاوي كشرح كدرس جاري ہے. امام ابو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه فرماتے ہیں، وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، زندوں کے دعا کرنے سے اور صدقہ کرنے سے مردوں کو نفع پہنچتا ہے. اس پوائنٹ کے تعلق سے، اس موضوع کے تعلق سے پچھلے درس میں ہم نے فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح الفوز حفظہ اللہ کی شرح میں سے بعض اہم چیزیں بیان کی تھی. آج کی نشست میں اسی موضوع کے تعلق سے، انہی جملوں کے تعلق سے امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح اسے بعض اہم چیزیں بیان کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں، اتفق اہل السنۃ ان الاموات ينتفعون من سعی الاحیاء بامرین. میں اس میں پورا پڑھوں گا تو وقت کافی زیادہ ضائع ہوگا، تو میں صرف مسئلے کے نام پر الگ سے ہیڈنگ بتاتا ہوں اور پھر اس میں سے جو اہم بات ہے وہ کرتے ہیں تاکہ مختصر سے ہم اس کو بیان کریں. تو مسئلہ نمبر ایک، اس موضوع کے تعلق سے اہل سنت اور جماعت کا اجماع ہے کہ مردوں کو نفع پہنچتا ہے زندوں میں سے ان دو چیزوں میں، ان دو چیزوں پر اجماع ہے. مردوں کو جو فائدہ حاصل ہوتا ہے زندوں سے، دو چیزوں پر اجماع ہے. ان کے علاوہ باقی میں اختلاف ہے. دو چیزیں کون سی تو آنی چاہیے نا سب کو. نمبر ایک، ما تسبب الیہ المیت فی حیاتہ، مرنے سے پہلے مرنے والا شخص جو جس چیز کا خود سبب بنا ہو، جس کا سبب بنا ہے جو مرنے کے بعد اس کے لیے فائدہ مند ہو، تو اس پر اجماع ہے کہ جس چیز وہ خود سبب بنا ہے اب اس کو مرنے کے بعد فائدہ دے گی. جس چیز کے بھی سبب بنا ہے، صدقہ جاری اس نے بنایا خود سبب ہے، نیک صالح اولاد ہے خود سبب ہے، نہیں علم ينتفع به جیسے حدیث میں آیا ہے. یہ تین چیزوں جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے، صدقۃ جاریہ، علم ينتفع به، صالح يدعو له، یہ کیا ہے؟ اس کے اپنے قصب ہے کہ نہیں؟ سارے اس کے اپنے قصب ہے، تو اس پر اتفاق ہے. والثانی، اور دوسری جس پر اجماع ہے، دعاء المسلمین واستغفارهم له، مسلمانوں کی دعا اور استغفار میت کے لیے، اس سے بھی میت کو فائدہ پہنچتا ہے. تو ان دونوں چیزوں پر اجماع ہے. اچھا، وہ صدقۃ الحج، اس میں نزاع ہے. کس اعتبار سے؟ ثواب کے اعتبار سے. کیا مطلب؟ کہ اب کوئی شخص اگر کسی شخص کا حج بدل کرتا ہے، اب اس نے پیسہ بھی خرچ کیا ہے اور حج بھی کیا ہے، مال بھی ہے اور عمل عبادت بھی ہے، کیا دونوں پہنچیں گے؟ محمد بن حسن الشیبانی، یعنی امام حنیفہ کا جو معروف شاگرد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میت کو صرف پیسوں کا یا نفقہ کا جو ہے وہ اجر ملے گا، حج کا اجر جو صرف حاجی کے لیے، میت کے لیے نہیں ہے. یہ ان کا قول ہے جو کہ مرجوح ہے، میں بتاتا ہوں پریشان نہ ہونا. ایک شخص نے حج بدل کیا ہے، اب امام صاحب فرماتے ہیں، امام محمد الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا اجتہادی غلطی ہے، فرماتے ہیں کہ جب حج بدل کیا جاتا ہے تو پیسے بھی ہوتے ہیں اور عمل حج کا بھی ہے، تو ان کے نزدیک، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ میت کو کیا پہنچے گا؟ صرف پیسہ کا اجر، پہ جو اس میں پیسے کا جو لگایا ہے، جو حاجی نے خود محنت کی ہے، عمل کیا ہے، اس کا اجر میت کو نہیں پہنچے گا حج کا، بلکہ حج کرنے والے کو پہنچے گا، زندہ کو پہنچے گا. وعند عامۃ العلماء، ان کے جو عامۃ العلماء ہیں، ثواب الحج للمحجوج عنہ، حج کا ثواب اس کے لیے جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے. لبیک عن شبرما، حدیث میں آیا ہے، کون شبرما؟ میرا بھائی ہے، اپنا حج کیا، اپنا حج نے کیا، پہلے اپنا حج کو، پھر حج کو شبرما کی طرف سے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ حج کا اجر آپ کو ملے گا اس کو صرف صدقہ کا ثواب ملے گا؟ نہیں، بلکہ اس حدیث کے ظاہر سے کیا مراد ہے کہ حج کا اجر بھی انہیں کو ملے گا. سبحان اللہ. وہ صحیح، شخص فرماتے ہیں، اور ابن العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اختیار بھی یہی ہے کہ یہی صحیح ہے جو عامۃ العلماء کا قول ہے. اچھا، پھر عبادہ بدنی کے تعلق سے بھی جو بدنی عبادات ہیں جسم کی عبادت کی جاتی ہے اس پر بھی اختلاف ہوا، جیسے کہ قصوم والصلاۃ وقراۃ القرآن والذکر، چار چیزیں ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، نفل یعنی قرآن کی تلاوت اور ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا. فذهب ابو حنیفہ واحمد وجمهور السلف الى وصولها، کہ ان کا ثواب بھی ملتا ہے، نفل نماز کو پڑھتا ہے اور اس کا اجر کسی میت کو دیتا ہے مل جائے گا، روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب کسی میت کو دیتا ہے مل جائے گا، قرآن کی طرف قرآن خوانی میت کی طرف خود پڑھیے پھر ثواب میت کو دیا ہے ملے گا، یہ میت کی طرف سے پڑھا ہے اس کو ملے گا، ذکر کیا ہے اللہ کا ذکر کیا ہے میت کی طرف سے، یعنی میں پڑھتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے نہیں، میت کی طرف سے میں پڑھ رہا ہوں، سمجھائیے کہ نہیں. اب یہ جو ہے امام ابو حنیفہ امام احمد جمہور السلف الى وصولها، اگر جمہور السلف میں یعنی نظر ثانی کے مستحق ہے، جمہور السلف اس پہ قائم نہیں تھا، احمد بن حنبل و ابو حنیفہ کا قول ہے، دونوں کا قول ہے، جمہور السلف بھی کہا ہے، جمہور السلف اس کے مطابق نہیں ہے. والمشہور مذهب الشافعی و مالک عدم وصولها، وہ جو مشہور ہے امام مالک و شافعی کے مذہب میں کہ ان چیزوں ان عبادات کا اجر و ثواب میت کو نہیں ملتا، وہ یہ قول صحیح اور راجح ہے میں کہتا ہوں. اچھا تو پہلا مسئلہ یہ ہے، اس میں اجماع دو چیزوں پہ ہے، پھر باقی میں اختلاف ہے، قول راجح میں بتا چکا ہوں کیا قول راجح ہے، اور یہ جو امام شافعی کا امام مالک کا جو موقف ہے یہ جب ابن باز رحمۃ اللہ کا بھی اسی پہ فتویٰ ہے، اور یہ قول حق اور صحیح ہے کہ ان چیزوں کا جو عبادات بدنیہ ہیں جو انسان خود کرتا ہے ان کا اجر و ثواب میت کو نہیں ملے، اگر یعنی میت کی طرف سے آپ کر بھی نہیں سکتے، میں دو رکعت نفل پڑھتا ہوں تہجد کی میت کی طرف سے اپنے دادا کی طرف سے، اس کو اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا. مجھے اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ بدعت. بارک اللہ فیک. آگے آگے انشاءاللہ. دوسرا مسئلہ وہ ہے استثناء ہے نا، وہ آگے آئے گا، سب آئے گا انشاءاللہ، میرے ساتھ چلتے رہیں، دس مسئلے ہیں، جلد بازی نہ کریں. دوسرا مسئلہ، یہ مسئلے میں بیان کر رہا ہوں، کتاب میں نمبر مسئلوں کے نہیں ہیں، پھر جب کتاب میں جا کے دیکھیں کہ یار نمبر تو نہیں لکھے ہوئے، میں اس لیے آسانی کے لیے آپ کو مسئلہ نمبر بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جائے اور نوٹ کرنے میں بھی آسانی ہو جائے. دوسرا مسئلہ، وذهب بعض اهل البدع من اهل الكلام الى عدم وصول شيء البتة، کہ میت کو زندہ سے کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، دعا استغفار نہیں، جس چیز اس نے خود قسم کیا وہ بھی نہیں، جس پر اجماع ہے اس پر بھی نہیں. یہ کون ہے؟ اہل بدع من اہل الکلام، اہل کلام میں سے بدعتی، اور اس سے مراد المعتزلہ، معتزلہ انکار کرتے ہیں، اور خوارج بھی ایسے ہیں، ان کے نزدیک کبیرہ گناہ کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے، بات ختم ہے، اس کو کوئی فائدہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. اچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں وقولهم مردود بالکتاب والسنہ، ان کا قول مردود ہے کتاب اور سنت سے، ان کے دلائل کیا ہیں جب انہوں نے یہ کہا کہ کوئی چیز ملتی نہیں ہے، یعنی مردہ کو زندہ سے کوئی فائدہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا، مردہ جو کچھ لے گئے اس کو وہی فائدہ ملے گا، اس کے مرنے کے بعد زندہ سے اسے کوئی فائدہ پہنچ ہی نہیں سکتا، ذرا برابر بھی نہیں پہنچتا. دلائل کیا ہے؟ دلائل نہیں ان کے پاس، ان کے پاس کیا ہے؟ دلیل نہیں ہے. کیا باقی بچتا ہے؟ شبہ، شبہات ہیں ان کے لیے دلائل، ہمارے تو شبہات ہیں نا، شبہ ہے، دلیل نہیں، ان شبہات کو دلیل سمجھ بیٹھے ہیں. تو ان کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن استدلوا بالمتشابہ، اور یہ متشابہات میں سے ان کو اپنے دلیل بنائی ہے، اس لیے ان کے لیے شبہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان صرف وہی کچھ ملے گا جو جس کو اس نے خود سعی کی ہے. سورۃ النجم آیت نمبر 39 پہلے بیان کر چکے ہیں. سورۃ یاسین آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں صرف اسی کی جزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے یعنی زندگی میں. وَقَوْلُهُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ آیت نمبر 286 میں 286 میں لہا ما کسبت و علیہ ما اکتسبت، لہا ما کسبت اس کے لیے مرنے والے کے لیے کیا ہے؟ جو اس نے کمایا ہے، کسبت و علیہ، اور اس پر مکتسبت جو اس نے خود برائی کی ہے اور کمایا ہے. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم, یہ ساری آیات صحیح ہیں, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, لیکن دلالت وہی ہے جو یہ نکال رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں نا, ان کے نزدیک تو یہی حق ہے. اب دیکھتے ہیں کہاں سے غلط فہمی لگی ہے. اچھا, ان کے پاس حدیث بھی ہے ایک, چلو حدیث بیان کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں حدیث بھی ہمارے پاس, وقد ثبت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال, اب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت انہوں نے فرمایا, اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث, صدقه جاریہ او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به من بعده. یہ حدیث لے کے آئے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ وہی چیز میت کو فائدہ دے سکتی ہے جس کی زندگی کو خود سبب بنا ہے, اور جس کو خود سبب نہ بنا ہو اپنی زندگی میں تو اس سے منقطع ہو گیا ہے. اس حدیث کے بنیاد پر اس سے کوئی اس کا تعلق بھی نہیں ہے, نہ کوئی فائدہ مل سکتا ہے. اور ایک اور بھی کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطه. کوئی شخص دوسرے کی طرف سے نماز نہ پڑھے اور نہ ہی دوسری طرف سے روزہ رکھے, لیکن ایک مد روزانہ اطعام کھانا کھلا سکتا ہے. اچھا, یہ حدیث علامہ البانی فٹ نوٹ میں فرماتے ہیں, مرفوعا لا اصل له, مرفوع نہیں ہے, موقوف سیدنا عبداللہ بن عباس پر موقوف ہے اور صحیح سند ہے. ٹھیک, اچھا, اس کا یہ دوسرا مسئلہ تھا. کیا دوسرا مسئلہ ہے کہ اہل بدع, اہل کلام میں سے جو مکمل طور پر انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مردے کو زندہ سے کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت میں بھی. دلیل یہ چار آیتیں ہیں اور یہ حدیث ہے, اور دوسری حدیث جو کہ اثر ہے یہ ان کے دلائل ہیں. کیا؟ ہاں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, وہ کیا چیز, سمجھ رہے آپ کی بات, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں, نہیں, وہ بنیادی طور پر اس کی نفی کر دیتے ہیں, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس حدیث کا رد کر چکے ہیں. سبحان اللہ, بعض معتزلہ اس کو مانتے نہیں, کہتے کیونکہ اس کا تعلق پھر عقیدے سے بھی احاد میں بھی ہے, اس سے بھی انکار کرتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں, فاخبر انه انما تفع بما كانت سبب في الحياه ولكن يكون سبب في الحياه فهو منقطع عنه, وسدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا تدخل النيابه في حال كالاسلام والصلاه اخر تك. الغرض يعني یہ حدیث بلکہ یہ آیات بھی انہی پر ہیں اگر دیکھا جائے, اور یہ حدیث بلکہ دلیل ہے ان کے مخالف. اچھا, جیسا فرماتے ہیں تیسرا مسئلہ, والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه, اور اس کے دلیل کہ میت کو فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جس سے وہ خود سبب بنا ہے. چلو سبب بنا ہے اس, وہ بات تو واضح ہو گئی, اس حدیث میں یہ چیز آتی ہے. ٹھیک ہے نا, اب اس کے علاوہ جس کو سبب بنا ہے, ان تین چیزوں کے علاوہ کیا اور چیزیں بھی پہنچتی ہیں میت کو فائدہ ہوتا ہے؟ اچھا, یہ بات بھی ہے, ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو اس کا تو اقرار کرتے ہیں, جس کا وہ سبب بنا ہے وہ ملے گا, باقی کچھ نہیں ملے گا. یعنی ان کے بھی اختلاف ہے اس مسئلے میں. اچھا, شیخ صاحب فرماتے ہیں, اچھا جس چیز کا میت سبب نہیں بنا تو کیا وہ اسے فائدہ مند ہوگی کسی زندہ سے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں یہ تیسرا مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ کیا ہے کہ میت کو فائدہ ہوتا ہے زندوں سے اس چیز میں جس کا وہ خود سبب نہیں بنا, یہ قصب نہیں بنا. بتا رہا ہوں اس کی دلیل, جیسا فرماتے ہیں, الکتاب والسنہ والاجماع والقیاس, چاروں دلائل ہیں اس میں. اب مثالیں دیکھیں آپ ذرا, اما الکتاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں. اس میں کیا ثابت ہے؟ استغفار، میت کے لیے استغفار. استغفار، ایک شخص مر جاتا ہے، مسلمان بھائی ہے میرا، میں اس کے لیے دعا کروں اللہ تعالیٰ فلاں کی مغفرت فرما، ٹھیک ہے نا، دعا میں کر رہا ہوں، وہ قصب بنے، سبب بنے دعا کا؟ نہیں بنا. اب ثابت ہے کہ نہیں؟ تو کتاب سے ثابت ہے. اب نے پوچھا نا کہ اس کی یعنی سبب میں تو تین چیزیں ہیں نا، صدقہ جاریہ وغیرہ. اب جو سبب نہیں ہے دعا، استغفار اس آیت میں آ گیا کہ نہیں؟ اب دعا استغفار بھی فائدہ پہنچاتی ہے کہ نہیں میت کو؟ جی. اچھا دعا، اچھا یہ استغفار ہے، دوسرے نمبر پر دعا ہے. دعا کا ثبوت ملتا ہے جیسا کہ نماز جنازہ میں دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ میت کو فائدہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس میں سارے قصب والے ہوتے، بیٹے کھڑے ہوتے ہیں سارے، سبحان اللہ. اچھا میت کو دفن کرنے کے بعد کی دعا الگ سے دعا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفر لاخیکم واسأل له التثبیت فإنه الآن يسأل، اپنے بھائی کے لیے یعنی جو مر چکا ہے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگو، کیونکہ اس وقت اسے سوال کیا جا رہا ہے. اچھا تیسرے قسم کی دعا قبرستان میں داخل ہونے کی دعا، الگ سے دعا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی دعا، یہ فائدہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ یوں کہا کرو جب قبرستان میں جاؤ، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اور بھی روایات موجود ہیں اس کے علاوہ، تو اسے یہ ثابت بھی ہوا، ٹھیک ہے. پہلے نمبر پہ استغفار ہے، دوسرے پہ دعا، یہ دونوں کو ایک نمبر دینا چاہیے، آپ کی مرضی ہے. استغفار کے الگ قرآن مجید میں دلیل ہے، حدیث میں کیا آیا ہے؟ یہ سارے کے سارے جو دعائیں وہ مختلف قسمیں ہیں. اچھا جمع نماز جنازہ بھی شامل ہے. دوسرے نمبر او اما وصول ثواب الصدقہ، صدقہ میں صدقہ دیتا ہوں کسی کی طرف سے، قصب ہے اس کا؟ قصب تو نہیں ہے نا. اب صدقہ کی دلیل دیکھیں، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها، سيدة عائشة سے بخاری مسلم کی روایت میں فرماتی ہیں کہ ایک شخص آیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر دی اور عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں مر چکی ہے اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی، لیکن مجھے یہ گمان ہے کہ اگر وہ بول پاتی تو صدقہ دے دیتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دے دوں تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک جی ہاں ان کو صدقہ ملے گا. صحیح بخاری میں سیدنا سعد بن عبادہ کا قصہ، جب ان کی ماں وفات پا گئی، جب وہ نہیں موجود تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں وفات پا گئی اور میں غائب تھا، موجود نہیں تھا، تو کیا صدقہ اس کو فائدہ دے گا؟ تو پھر ان کی طرف سے صدقہ دیا. پھر شاہ صفر فرماتے ہیں اس کی پھر مثالیں بھی اور بھی موجود ہیں. تیسرے نمبر پہ وصول ثواب الصوم، صوم کا ثواب، ففي الصحيحين روزے کا جو ثواب ہے، صحیح بخاری مسلم میں سید عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات عليه صيام صام عنه وليه، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس پر روزہ واجب ہو تو اس کا ولی جو ہے اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. وله نظائر في الصحيح، اور نظائر بھی اس کے اور بھی موجود ہیں صحیح میں، یعنی صحیح بخاری میں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک اطعام جائز ہے، صیام جائز نہیں ہے، کیونکہ سید عبداللہ بن عباس کی دلیل میں کیا ہے؟ لا يصوم احد عن احد. تو اس روایت کو لیا حدیث سمجھ کے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ موقوف ہے صحابی پر، سید عبداللہ بن عباس پر اثر ہے، حدیث نہیں ہے، اور صحابی کا قول صحیح بھی ہو سکتا نہیں بھی ہو سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرق برابر تو نہیں ہے نا، تو اس اعتبار سے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے. یہاں پر یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ جو ائمہ گزرے ہیں جیسے ان کو علم ملتا تو اس کے مطابق بات کرتے تھے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ حدیث موجود ہے، حدیث سمجھتے تھے، مفہوع سمجھتے تھے، اس لیے منع بھی کر دیا. اب جب بعد میں انہوں نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ یہ اثر ہے، تو پھر انہوں نے مختلف فتویٰ دیا. تو فتویٰ ہمیشہ عالم کا علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے، جہالت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. چوتھے نمبر پہ وصول ثواب الحج، حج کا ثواب صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک اس عورت کا قصہ جوہینا کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میری ماں نے منت مانی تھی کہ وہ حج کرنا چاہتی تھی لیکن حج نہیں کیا اور پہلے مر گئی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضرور حج کر اس کی طرف سے، کیا اگر آپ کی ماں پر کوئی قرض ہوتا تو اس کی ادائیگی آپ نہ کرتی؟ اللہ تعالیٰ کا حق قرض کی ادائیگی کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی وفا کی جائے. پانچویں نمبر پر اس میں اجماع مسلمانوں کا کہ قرض کی ادائیگی کوئی بھی میت کی طرف سے قرض کی ادائیگی کر دے جو اس کے اولاد بھی نہ ہو، رشتہ دار بھی نہ ہو، اس کے قصب بھی نہ ہو، ادائیگی ہو جائے گی کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ دلیل جیسا فرماتے ہیں وقد دل على حدیث ابی قتادہ، صحابی کرام ابی قتادہ ہے، دو دینار اس کے وہ ضامن بنے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ بعض صحابہ نے عرض کیے جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دو دینار قرض ہے، صرف دو دینار، یعنی 200 ریال سمجھ لیں آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی پر خود نماز پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا، نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. تو سیدنا ابو قتادہ موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو مسلمان بھائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہ پڑھیں تو ان کو اچھا نہیں لگا، انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دو دینار میرے ذمے میں ہیں، میں ضامن ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھ لی ہے صبح فجر کی نماز میں، یعنی اگلے دن فوراً فجر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے وہ شخص جس نے ضمانت لی کہ وہ اپنے بھائی کے دو دینار ادا کرے گا؟ سر وہ قتادہ عرض کرتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دی ہے کہ نہیں؟ کنفرم کیا. فوراً دیکھیں اگلے دن کیا ثبوت ملتا ہے ہمیں کہ قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے، کوئی عام معاملہ نہیں ہے. بعض لوگ قرض کے معاملے میں بڑے سستی سے کام لیتے ہیں، پیسہ بھی ہے دے بھی سکتے دیتے بھی نہیں ہیں، موت آ گئی تو پھر. یعنی اگر اللہ کے رسول اپنے پیارے صحابی کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ سبحان اللہ. تو عرض کرتے ابھی تک نہیں دیے میں نے، جا فوراً جا کے دو. جب وہ دے کے قرض کی ادائیگی کر رہے تھے واپس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الآن بردت علیہ جلدته، اب اس کی جو جلد ہے اس کے لیے ٹھنڈی ہوئی. یعنی قبر میں اس تکلیف مل رہی تھی، قبر میں تکلیف دو دینار کی وجہ سے صحابی، سبحان اللہ. جب قرض کی ادائیگی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرماتے ہیں اب اس کی جلد اس کے لیے ٹھنڈی ہوئی. اور کتنی عجیب بات ہے واللہ، ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے ہر محنت کرتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں، اور پیسہ ہے نہیں ہے ادھار لے لیتے ہیں اور ان کی منتیں پوری کرتے رہتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری کرتے رہتے ہیں، کبھی نہیں سوچا حلال کا ہے حرام کا ہے، ضرورت ہے نہیں ہے، بس ان کو خوش کرتے آئے ہیں. پتہ کیا ہونے والا ہے؟ حلال کی کمائی ہے تو الحمدللہ، قرض نہیں تو الحمدللہ، اگر حرام کی کمائی ہے اور قرض ہے اور موت آ گئی ہے کون جواب دے؟ وہ تو اپنے مزے میں ہے نا، کتنا روئیں گے؟ ایک ہفتہ، 10 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، 1 سال، دنیا بھلا دیتی ہے اور انسان کثرت النسیان، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم نہ بھولتے تو ہم پاگل ہوتے شاید. بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، بہت ساری انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، اگر نہ بھول، آپ یہ دیکھیں کہ پرائمری کلاس بڑھ کے کے جی بھی ہے، نہیں کہ نرسری سے لے کے اب تک ساری انفارمیشن آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، اور کوئی کچھ نہیں بھولے آپ، کوئی عقل مند ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جتنے ہم نے پڑھا ہے اس کے کئی گنا زیادہ ہم بھول بھی گئے ہیں، پتہ ہے؟ پھر آخر میں ایک خلاصہ سا بچا ہے، یہ باقی جو بچے سارے خلاصے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. لیکن اس رحمت سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ حرام کمائی اور قرض کی، قرض لیا ہے کس لیے؟ اگر ضرورت کے لیے ہے تو اس کی، اور قرض لیا ضرورت کے لیے اور ادا بھی کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہے، بات ختم ہو گئی ہے. لیکن کیا ہمارے قرض جو ہم نے لیے ہوئے ہیں، جو کمائی ہم اس وقت کما رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، حلال کی ہے، اور قرض کی ادائیگی کے لیے میں نے کبھی کوشش کی ہے، اور قرض جو میں نے لیا ہے کیا ضرورت کے لیے لیا میں نے؟ مجھے نہ بتائیں، یوں چھپ کے اپنے آپ سے سوال کر لیں بس. واللہ بعض ایسے لوگ ہیں، عجب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی، عافیت دی، پیسہ دیا، فیکٹری ہے، اور اس کے ماتحت کئی لوگ کام کرتے ہیں، اپنے گھر کا چولہا چل رہا ہے، اپنا کام تمام ہے، اس مزدور بیچارے کی پیسہ نہیں دیتا، یار بزنس میں لاس ہوا ہے، یار اس مہینے میں کاروبار اچھا نہیں تھا، یار شرم نہیں آتی؟ کاروبار کا اثر آپ کی لائف سٹائل میں نہیں ہوا، کاروبار مندہ ہے، آپ کو نقصان ہوا، آپ کی پرسنل لائف میں، آپ کی گاڑی میں، آپ کے بنگلے میں، آپ کے نوکری چاکروں میں، آپ کی ان عیاشوں میں کوئی فرق نہیں پڑا. فرق پڑا ہے تو اس مزدور بیچارے کے، جو صبح، یعنی بعض ایسے لوگ ہیں میں حیران ہوتا ہوں، اللہ لوگوں کی کوئی قدر نہیں ہے. مسلمان آپ کے ورکر ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، واللہ فیکٹری کی مشین کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور اس مسلمان مزدور کی کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہے. مشینوں پر مینٹیننس کے لیے ہزاروں ڈالر خرچ کرتے ہیں، خریدتے ہیں، پھر سالانہ مینٹیننس ہے، اس کے الگ سے انشورنس بھی ہے، اس کے الگ سے. اور یہ جو، یعنی آج کا مسلمان مزدور مشینوں سے بھی گیا گزرا ہے، کوئی قیمت نہیں. ارے میں مزدور کی بات کر رہا ہوں، آج کے مسلمان کے خون کی کوئی قیمت ہے؟ ان للہ وان الیہ راجعون. آگے چلتے ہیں، قرض کی ادائیگی. کوئی مسلمان کسی مسلمان کی طرف سے قرض دے دے تو اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے. دلیل صحیح بخاری کی روایت میں سیدنا ابو قتادہ کا یہ قصہ ہے، اور سچ بات ہے بھائی، واللہ میں اس لیے قرض کے معاملے میں ذرا کچھ زیادہ بول جاتا ہوں، واللہ خطرناک معاملہ ہے، میں قسم کھا رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ایسے لوگ موجود ہیں واللہ، مر بھی رہے ہیں، میرے آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں، لیکن قرض اپنے سر پہ لے کے مر رہے ہیں، اور ان کے پیارے ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے نام نہیں لیتے، ابھی کرتے ہیں، اب بس کر دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، بس ابھی پیسے آ رہے ہیں، ابھی ادا کر دیتے ہیں. کاروبار چھوڑ کے گئے تم لوگوں کے لیے، وہ خود بیچارہ مرتا رہا، خود ہسپتالوں میں پریشان رہا، تمہارے لیے فکر پھر بھی تمہارے تھی، اپنے اولاد کی فکر تھی، بیوی کی تھی، بچوں کی فکر تھی، آج وہ مر گئے، اس کے قرض کی ادائیگی کا نام نہیں لیتے. انا للہ وانا الیہ راجعون. والله میرے پاس الفاظ ہی نہیں کہ میں کچھ کہوں، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. اچھا اب قیاس کی بات، قرآن بھی آئی، حدیث بھی آئی، اور اجماع بھی آ گیا. اجماع کہاں پہ ہے؟ قرض کی ادائیگی میں اجماع ہے. اچھا قیاس کہاں ہے؟ قیاس سنیں ذرا. کہتے ہیں اگر عمل کرنے والا کوئی بھی عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو پھر وہ ثواب کسی کو دے سکتے، کیونکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے، اگر کوئی شخص اجرت پہ کام کرتا ہے، آپ کسی کو اجیر لیتے ہیں، آپ نے پلمبر کو بلایا ہے، پلمبر نے کام کیا ہے، کیا وہ پلمبر کسی اور کو اپنی جگہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں، وہ متعین، وہ کام کرے گا، آپ نے اسی کو بلایا نا، وہ اجیر ہے. کیا وہ اپنی اجرت جو آپ نے اس کو پیسہ کسی اور کو دے سکتا ہے یا اس کو روک سکتے ہیں آپ؟ نہیں روک سکتے. تو وہ کہتے ہیں جب اجرت والا عمل تو وہ اس نے کیا ہے جو آپ نے اسے چاہا ہے، اس کو جو اجرت آپ نے دی ہے اسے آگے دے دیا ہے، اسے آپ روک نہیں سکتے. تو قیاس کا تقاضا یہ ہے، جو کوئی عبادت، نماز یا کچھ بھی پڑھے، عبادت اس نے کیا، عمل اس نے کیا، وہ ثواب اب کسی میت کو دینا چاہتا ہے تو کیوں جائز نہیں ہے؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں. آگے سنیں ذرا، مسئلہ نمبر چار یہی ہے. شیخ صاحب کے نزدیک امام ابن ابی زہن رحمۃ اللہ کے نزدیک اگر کوئی شخص کوئی عبادت کرتا ہے، عبادت صرف اپنے نام پہ کی، پہلے کیا تھا، میں نے ذکر کرا سبحان اللہ میت کی طرف سے، وہ کہتے جائز نہیں ہے، بات ختم ہے. اچھا ذکر میں خود کر رہا ہوں، ذکر میں نے کر لیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نماز میں نے پڑھ لی ہے، خود پڑھی ہے، پہلے پڑھتا تھا میت کے لیے، اب میں نماز خود پڑھی ہے، اپنے لیے پڑھی جیسے پڑھی جاتی ہے، اب میں دعا کروں اللہ تعالیٰ اس نماز کا اجر و ثواب فلان میت کو دے دے، فرق ہے دونوں میں کہ نہیں؟ وہ کہتے پہلے صورت تو درست نہیں ہے، لیکن یہ سورت جو ہے جس میں عمل کرنے والا اپنے عمل سے فارغ ہونے کے بعد جبکہ ٹھیک اس نے عمل کیا ہے, اب عمل نہیں اس کا اجر و ثواب کسی کو دینا چاہتا ہے, میت کو دینا چاہتا ہے. یہ چوتھا مسئلہ, اہداء الثواب للمیت بعد العمل الصالح, عمل صالح کرنے کے بعد اس عمل صالح کا جو ثواب ہے وہ میت کو دینا. اور اس کی پھر وہ مثال بھی دیتے ہیں, وہ پھر وہی قیاس ہے اس میں بھی کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنا مال کسی کو ہبہ کرنا چاہتا ہے, دے سکتا ہے کہ مال اس کا ہے, اس کی کمائی ہے, وصیت ون تھرڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے, اس کا مال اس نے دے دے کسی کو دے دیا جو وارث نہیں ہے. جی یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہی تو غلطی ہوئی ہے نا, یہی آنے والا تھا میں, تو یہ قیاس مال فارق ہے, یہ ہو نہیں سکتا. بارک اللہ فیک. صحیح قول اس مسئلے کے تعلق سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 322 میں فرماتے ہیں, ولم يكن عادة السلف اذا صلوا تطوعا او صاموا او حجوا او قرأوا القرآن الكريم يهدون ذلك لموتاهم المسلمين. اس طرف سے ثابت نہیں ہے جبکہ وہ نماز پڑھتے, نفل نماز یا روزہ رکھتے یا حج کرتے یا قرآن کی تلاوت کرتے, تو پھر وہ کسی میت کے لیے اجر و ثواب دے دیتے, وہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ سلف کے راستے سے ہٹے نہیں, سلف کے راستے پر رہیں. ابن عثیمین فرماتے رحمۃ اللہ علیہ مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 2 باب البدع میں فرماتے ہیں, واما علی القول فانه جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص فعل کرنے کے بعد اپنے فعل کا ثواب کسی میت کو دے دے, فإنه لا يصح, یہ جائز نہیں ہے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 322, ابن عثیمین کا مجموع الفتاوی جلد نمبر 2 باب البدعہ میں اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اگر شیخ صالح آل شیخ کا موقف وہی ہے جو ابن عبیز کا موقف ہے, شرح عقیدہ طحاویہ میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ اسے کوئی ممانعت نہیں ہے کہ کوئی شخص عبادت کرنے کے بعد, عبادت سے خود کی ہے, اب اس کا اجر صاحب کا مالک بن گیا, اب مالک بننے کے بعد کسی کو ہبہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. جیسے کہ کوئی شخص اپنے مال کا ہبہ کرتا ہے, اس مال کا مالک ہوتا ہے, تو اجر صاحب کو وہ مالک ہے, کیوں نہیں ہبہ کر سکتا. سبحان اللہ. یہی بات ہے جو یہاں پہ ابن تیمیہ نے اور شیخ ابن عثیمین کا قول ہے, یہی ان کا قول صحیح سلف سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی دلیل ہے. بہرحال پانچواں مسئلہ, ٹائم کیا ہوا, اہل بدعت نے جس چیز کو دلیل بنایا ہے آیت کو اور حدیث کو, آیت کو حدیث کو جو نے جو دلیل بنایا ہے اس کا رد کیا ہے. پانچواں مسئلہ یہ ہے. حوصلہ ہے آگے چلیں یا بس بریک لگائیں؟ کیا خیال ہے؟ یہ پوائنٹ کر دیں؟ چلیں یہ پوائنٹ کر دیتے ہیں. پانچواں پوائنٹ جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں, اب ان کی دلیل وان لیس للانسان الا ما سعى, علماء نے کئی جواب دیے ہیں, سب سے جو صحیح جواب ہیں دو جواب ہیں. نمبر ایک کہ انسان نے اپنے سعی سے اور حسن عشرت سے اپنے دوست کمائے ہیں, اپنے اولاد کی اولاد کمائی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ان کے لیے خیر خواہ بنا ہے. پھر ان لوگوں نے جو ان کے دوست ہیں, جو ان کے جاننے والے, اس پر دعا رحمت کی ہے, تو اس پر قصد پہ شامل ہو گئے کہ نہ ہوا؟ انڈائریکٹ طریقے سے اگر قصد کی بات بھی تم کرتے ہو تو اس اعتبار سے قصد بھی تو ہے نا اس کا. اب آپ کے دوست جو ہیں زندگی میں, جو دوست آپ کو مرنے کے بعد دعا کرتے ہیں آپ کے لیے, ظاہر ہے آپ کو اس کے اچھے تھے کہ نہیں, آپ قدر کرتا تھا کہ نہیں, آپ کی جو اس کے لیے اچھائی تھی وہ سبب بنی آپ کے لیے دعا کی کہ نہیں, سبب تو ہے. تو یہ کہ اس اعتبار سے بھی جو دعا کرتا ہے جو ان تین چیزوں کے علاوہ ہے جس میں دعا ہے استغفار ہے, یہ تو اس میں بھی شامل آ گئے نا. تو اس اعتبار سے یہ بات واضح ہے. بلکہ عقد الاسلام ہی کافی کہو آپ کا مسلمان بھائی ہے, سبب ہے کہ نہیں, اسلام سبب ہے کہ نہیں, کلمہ پڑھنا آپ کا اور اس کا سبب بن گیا کہ نہیں بن گیا. اگر سبب کی بات بھی کرتے ہو تب بھی لازم ہے کہ اس بات کو پھر بھی مان لو. دوسرا جواب جو اس سے زیادہ قوی ہے, اس آیت کریمہ میں نفی کسی چیز کی ہوئی ہے اور کسی چیز کی نہیں ہوئی ہے. کہ کسی اور کی سعی کا نفع جو ہے اس آیت کریمہ میں اس کی نفی نہیں ہو رہی. وَأَنَّ لَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اس آیت کریمہ میں یعنی کسی اور کی سعی اس میت کو نہیں پہنچے گی, اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا. اس سے اس آیت میں دلیل ہی نہیں ہے, بلکہ اس سے یہ دلیل ہے کہ انسان اپنی سعی کا مالک ہے. کسی اور کی سعی کی نفی کی دلیل ہے یہاں پہ دو چیزیں نا, ایک میں سعی جو میں کرتا ہوں, جو میں نے عمل کیا ہے, جو میں نے دعا مانگی اپنے رب سے, میں نے مانگی ہے. وَأَنَّ لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى, اس کا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا. اچھا اس کی نفی ہو رہی ہے کیا اس آیت میں کہ اگر کوئی عمر دعا کرے اس کی نفی ہے, تو نفی کس چیز کی ہے؟ یعنی جو ثابت کیا گیا ہے کہ میرے جو سعی وہ مجھے فائدہ مند دے گا, اس کی نفی نہیں کہ کسی اور کی سعی میرے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی. تو یہ جواب ہے. اور پھر فرماتے ہیں اس آیت سے پہلے جو ہے ذرا اس پہ غور کریں. اس آیت سے پہلے آیت کیا ہوا, اللہ تجر واجر تو وزر اخرى, کسی اور بوجھ نہیں اٹھائے گی. پھر وَأَنَّ لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى, دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں, آمنے سامنے رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ دونوں آیات ایک ساتھ ہیں, یعنی بات یہ ہو رہی کہ کسی اور کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گی, اور کسی اور کا جو اجر و ثواب ہے اگر وہ اس کو دینا چاہتا ہے یا دعا اس کے لیے کرنا چاہتا ہے, ثواب نہیں, کوئی دعا اس کے لیے کرنا چاہتا ہے, کوئی ایسا عمل کرنا چاہتا ہے جو اس نے خود نہیں کیا, اس کا اجر تو مل سکتا ہے نا. یعنی کسی کے ذمے کسی کا گناہ تو نہیں ڈالا جائے گا نا, لیکن کسی کا ثواب کسی کے ذمے اس کو فائدہ مل سکتا دے سکتا ہے کہ نہیں. ثواب کس اعتبار سے؟ دعا جو عبادت ہے جو اس نے کی ہے, استغفار اس نے کی ہے, اگرچہ اس کے الگ سے دلیل موجود ہے, لیکن شیخ صاحب اس آیت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تعارض نہیں ہے آیات میں. دعا کی استغفار کی جو آیات ہیں اور اس آیت میں تعارض نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ورنہ استغفار کی دعا جو مرگ ہم استغفار کرتے ہیں اور اس آیت میں اگر منع ہوتا تو تعارض لازم آتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تعارض اس میں ہے ہی نہیں, کہ اس میں نفی نہیں کی گئی کہ کسی اور کے عمل کا فائدہ آپ کو میت کیا میت کو پہنچ نہیں سکتا. اور یہی اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. اچھا لہا ما کسبت وعلیہ ما اکتسبت, دوسری آیات میں یہی ہے کہ کسی بندے کی جو جرم ہے کسی اور پہ نہیں ڈالا جائے گا اور نہ ہی کسی اور کو سزا دی جائے گی. جو جرم ہم کرتے ہیں کیا یہ اس کی سزا ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ نہیں. آپ دعا تو کسی لیے کرتے ہیں اس کے یعنی فائدہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اپنے جو جرم ہے اپنے جو گناہ کیے ہیں اس کا سزا صرف ہم ہی بھگتیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمْ نَفْسٌ شَيْئًا, کسی نفس کو ظلم نہیں کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور تمہیں جزا وہی دے گی جو تم کیا کرتے تھے. اچھا حدیث میں وہ یہ کہتے ہیں اذا مات بلاد انقطع عمله, میت کا منقطع ہو گیا نا, تو عمل تو منقطع ہو گیا, اب کوئی اور اگر عمل کرتا میت کو مل نہیں سکتا. تو یہاں سے انہوں نے استدلال کیا جو آپ کہہ رہے تھے. اچھا جو جن کے نزدیک یہ حدیث یعنی ان کی دلیل بنتی ہے انہوں نے یہ کہا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فاستدلال ساقط, یہ ساقط استدلال ہے, غلط استدلال ہے. حدیث میں یہ ہے انقطع عمله ہوا, لیکن یہ نہیں انقطع انتفاعه, اس کا انتفاع تو انقطع نہیں ہوا نا. واما عمل غيره فهو لعامله فإن وهب له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله, وهذا كالدين يوفي الإنسان عن غيره إلى آخره, يوفيه الإنسان عن غيره. الغرض اتنا کافی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 6 سے شروع کریں گے, اور چلو 5 سے شروع کریں گے, چلو 5 سے شروع کریں گے, یہاں سے شروع کرتے ہیں, 5 کے ریپیٹ کر دیں گے, یاد دلانا, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.